بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ سب ناظرین کو پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، آج کل جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں راہ نجات کے حوالے سے، آج جو اہم گفتگو ہوگی، آج جو اہم عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور خداوند کریم نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ جس انسان پہ بھی، جس کے مال پہ یا جو بھی چیزیں، جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی تو اس کو ادا کرے. اس ادا کرنے سے کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے اس چیز کو، اور پھر خرچ کرنے کے ذریعے سے، خرچ کرنے کے بعد جو اثر اس زکوٰۃ کا پڑتا ہے، ان اثرات پہ آج گفتگو ہوگی. خاص کر ہمارے مسلم معاشرے میں زکوٰۃ کے اثرات کیا ہیں، یہ آج کا عنوان رہے گا. امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام کے آخر تک. آج بھی ہم نے دعوت دی ہے عالی جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کو، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک وقفے کے بعد کرتے ہیں.
اسلام کے معیشتی نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں منحصر ہونے کی بجائے معاشرے کے تمام افراد میں گردش کرتی رہے گی، اور اس کے برعکس دیگر معاشی اور اقتصادی نظاموں میں یہ ہوتا ہے کہ دولت سماج کے چند افراد کے درمیان تقسیم ہوتی رہتی ہے، لیکن معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ غربت اور فقیری میں زندگی گزارتا رہتا ہے، جو کسی بھی اعتبار سے عدل و انصاف نہیں ہے بلکہ سب سے عظیم ظلم ہے. اسلام نے سماج میں معیشتی توازن برقرار رکھنے کے لیے اور اس سماجی ظلم کا سد باب کرنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کیا. لہذا اگر مسلمان اسلام کے اس عظیم اصول کے پابند رہیں اور وقت پر فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو اسلامی معاشرے سے غریبی اور پسماندگی کا خاتمہ یقین ہے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. گفتگو ہوگی کہ مسلم معاشرے پر زکوٰۃ کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں. اس خوبصورت سے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں عالی جناب مولانا جابر محمدی صاحب کے قبلہ. آئیے ملاقات کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور خیر مقدم ہے پروگرام میں آپ کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہرحال زکوٰۃ ایک فرض ہے خداوند کریم کی طرف سے، فریضہ الہی جسے ہم کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ اسے ہم نے سنا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اگر اس کی کتنی برکتیں ہیں جو ادا کریں اس زکوٰۃ کو، لیکن برکتوں کے علاوہ جو خدا کی طرف سے شامل حال ہوتی ہے ایک زکوٰۃ دینے والے کے مال میں، زندگی میں، اس طرح سے ہم آج چاہیں گے آپ سے کہ جو معاشرہ ہے جہاں پہ اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا ہے، اس معاشرے پہ کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا بند منان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں آپ کے ذریعے سے اور آپ کے وسیلے سے ناظرین سے ہم کلام ہو سکوں. اس سے پہلے ہم نے ایک انتہائی مختصر اور کم مدت میں کچھ احادیث اور کچھ آیات الہیہ کے ذریعہ زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا، اور اس قدر زیادہ احادیث کا مجموعہ اور آیات میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے.
بالکل.
آج ہم اس سے اگلا موضوع مختصر الفاظ میں کوشش کریں گے کہ بیان کیا جائے اسے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اور بالخصوص مسلمان معاشرے پر زکوٰۃ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے اور آغاز سے پہلے میں حسب معمول پھر ایک تمہید عرض کروں گا کہ تاکہ ناظرین متوجہ ہو جائیں کہ یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی جو تاثیر ہے وہ کس قدر زیادہ ہے؟ اس سے پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اسی پر تاکید کروں گا کہ جتنے بھی مخلوقات پروردگار نے خلق کیے ان میں سے انسان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اشرف مخلوقات ہے اور تمام مخلوقات میں سے پروردگار نے اسے منتخب فرمایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اس کا اس طرح انتخاب ہوا، اور جب تمام مخلوقات میں سے اس کا انتخاب کیا گیا تو اس کا کچھ امتیاز ہے، کچھ بلکہ کئی ایک اس کے امتیازات ہیں. من جملہ اس امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کسی دوسری دنیا کے لیے خلق کیا گیا ہے.
اگرچہ اس دنیا میں خلق کیا گیا،
ہاں جی، لیکن ہدف اس کا کچھ اور
ہے، یہ دنیا میں.
اور وہ ہدف مختلف، جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو قرب پروردگار حاصل کرنا ہے اور راہ سعادت اور کمال کو طے کرنا ہے. اس راہ سعادت کو طے کرنے کے لیے، اس راہ کمال پر چلنے کے لیے ظاہر کچھ تمہیدات کی ضرورت ہے.
بالکل،
وہ تمہیدات بھی فراہم ہونے چاہیے. لہذا ایک طرف انسان کے کمالات اور اس کے حصول کے لیے انسان کی تگ و دو جہاں ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان مقدمات کا فراہم ہونا بھی ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جب اسلامی تعلیمات کا اور بالخصوص قرآن و سنت میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ حقیقت بخوبی ملتی ہے کہ اسلام نے وہ تمام ضروری شرائط اور وہ تمام ضروری حالات انسان کے لیے فراہم کر دیے ہیں کہ جس میں وہ اس رائے سعادت اور کمال پر چل کے قرب پروردگار کو حاصل کر سکتا ہے. اسی رائے سعادت کو طے کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم شے زکوٰۃ ہے. اب جب ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں کہ واجبات الہی میں سے ایک واجب ہے، ضروریات دین میں سے ایک ضروری دین ہے، تو اس کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے نہیں ہے کہ بس اس نے ایک واجب ادا کرنا ہے اور بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک رشتہ انفرادی بھی ہے لیکن دوسرا اس کا رشتہ جو ہے اور دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ، یا اس کا دوسرا سرا کہہ لیجئے، وہ جڑا ہوا ہے معاشرے کے ساتھ. معاشرے پہ اس کے بہت زیادہ اثرات موجود ہیں. ان اثرات کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ان میں سے سب سے میں سمجھتا ہوں جو بڑا اثر ہے، جو انتہائی اہم اثر ہے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر اس زکوٰۃ کے سسٹم کو رائج کر دیا جائے، اور یہاں ہی میں اس سے پہلے کہ اس بات کو بیان کروں ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں رائج نظام ہیں ان کا اگر اسلام کے ساتھ ہم ایک تقابلی جائزہ لیں اور تقابلی مطالعہ کریں تو ان میں بھی یہ سسٹم موجود ہے کہ وہاں ٹیکسز ہیں اور ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور ایک حکومتی سسٹم چل رہا ہے. لیکن اسلام نے جو ہی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی، وہاں سے ہی ساتھ ہی یہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی جاری کیا، اور پروردگار کی بھی اس پر تاکید اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث. اس سسٹم کا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرے میں ایک اعتدال آ گیا. اعتدال سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ فکری اعتدال نہیں ہے بلکہ معاشرتی اعتدال ہے، رہن سہن کے اعتبار سے اعتدال ہے. وہ طبقاتی نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا،
جو فاصلہ پایا جاتا ہے امیر غریب کے درمیان، اس میں
اس فاصلے میں اس کو، میں نے اس سے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے.
بالکل،
پیغمبر گرامی اسلام نے جہاں اور دوسری بہت ساری زحمتیں اٹھائیں اور کوششیں کیں تاکہ معاشرہ مترقی ہو اور ترقی و کمال کی راہ پر گامزن ہو، وہاں پر ایک انتہائی اہم قدم جو اٹھایا وہ یہی زکوٰۃ کا عمل ہے، اور زکوٰۃ کو رائج کرنا ہے معاشرے میں.
صحیح.
آگے چل کے ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کون اس کے مستحق ہیں. لیکن زکوٰۃ کا جو معاشرتی کردار ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک اجتماعی اعتدال لے کے آتی ہے زکوٰۃ. دیکھیے یہ شاید صرف گفتگو کی حد تک بات نہیں ہے، اگر ہم معاشرے پر توجہ کریں تو بہت سارے معاشرے آج ہمیں نظر آتے ہیں، اور بعض معاشروں کو تو دیکھ کر انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ آباد ہیں اور اس طرح مرفع اور ایک انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں،
ہر طرح کی فیسلٹی،
ہر طرح کی ان کے سہولیات فراہم ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ ایک تجمل گرائی کا شکار ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی زندگی تو درکنار، اس سے بڑھ کر ان سے جو متعلقہ اشیاء ہیں، جیسے انہوں نے کچھ جانور پال رکھے ہیں، تو وہ بھی انتہائی رفاہ میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا انہوں نے آسائش اور سہولیات فراہم کر رکھی ہیں. یہ ایک طرف معاشرے کی تصویر ایک یہ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہیں اور اس قدر فقر و فلاکت میں مبتلا ہیں، اور اس طرف اگر توجہ کی جائے تو واقعاً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان، ہر لحاظ سے ہمارے جیسا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان جیسا ہے جو مرفع زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا انسان ہے جو بالکل زندگی کی ابتدائی ترین سہولیات، جیسے پینے کا پانی ہے، کھانا ہے، یا ابتدائی صحت کے جو حفظان صحت سے متعلقہ سہولیات ہیں، ان سے بھی بالکل وہ
محروم
ہے. یہ جو فرق ہے، یہ جب ہم دیکھتے ہیں اور اس فرق کو سامنے رکھ کر آ کے اس اسلام کے قانون کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو اسلام نے متعارف کرایا تاکہ یہ جو معاشرتی تفاوت اور فرق ہے اس کو کم کیا جائے، لااقل ایسے افراد کے لیے ایک زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات اور ابتدائی ترین سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکے.
بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ جو سماج میں فاصلے، طبقاتی فاصلہ پایا جاتا ہے، اس کو کسی حد تک کم کیا جائے، اگر ختم بھی نہ ہو لیکن کم کیا جائے. تو کس طرح سے، مثلاً اگر ہم دینا چاہیں زکوٰۃ اور اس فاصلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے، کون سا راستہ؟
اس کے لیے دیکھیے زکوٰۃ کے ذریعہ جب ہم معاشرے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بعض اوقات، جیسا کہ میں نے یہی بات ذکر کی اس سے پہلے، عام طور پر ہماری توجہ انسان کی مادی ضروریات کی طرف جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں مثلاً اگر کہا گیا ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دینی چاہیے، فقیر سے مراد غریب کو زکوٰۃ دینی چاہیے، نادار اور مفلس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو اس سے ایک جو ہمارا تصور ذہنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور درست بھی ہے، یہ تصور درست بھی ہے، یہ ایک مادی توجہ ہے کہ اس کے پاس مادی وسائل نہیں ہیں، مادی ضروریات نہیں ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، پینے کا پانی فراہم نہیں ہے، لباس نہیں ہے پہننے کا تاکہ سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، ایک ابتدائی سہولیات، یہ ایک مادی ضروریات ہے انسان. ایک زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے، اور معاشرے کو اس اعتبار سے مرفع کیا جا سکتا ہے ایک یہی ابتدائی سہولیات فراہم کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کر زکوٰۃ کے مصارف کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ایک تو مادی فقر آپ دور کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعہ، دوسرا جو فقر ہے جس میں آج بہت سارے معاشرے، اور بخصوص میں اردو معاشروں کی اگر مثال دو تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس میں مبتلا ہے، اور وہ فقر معنوی ہے. معنوی فقر کیا ہے؟ معنوی فقر میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک تو معنوی سے جو ہمارے ذہنوں میں تصور آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید عرفان کی منازل ہم نے لوگوں کو طے کروانی ہے، یا تمام لوگوں کو ہم نماز شب کا پابند بنانا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن معنوی فوائد میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کی اگر ہم فکری اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اسی زکوٰۃ کے سسٹم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بنیادی انسان کی ضرورت علم ہے. جب تک اسے آگاہی نہیں آئے گی, علم نہیں آئے گا, اس کی فکری اصلاح نہیں ہو سکتی.
بالکل.
اور جب شعور اور فکر درست نہیں ہوگی وہ مادی اعتبار سے بھی پیچھے رہ جائے گا, مانوی اعتبار سے تو پیچھے ہے ہی.
بالکل.
لہذا آج ہمارے مسلمان معاشرے میں آپ دیکھیے, آج دنیا میں جب ہم توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو علمی اعتبار سے, تحقیقاتی اعتبار سے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے معاشرے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پر بجائے اس کے کہ سکول قائم کیے جائیں, علم کو عام کیا جائے اور علم کا رواج دیا جائے معاشرے میں, وہاں پر سکولوں کو گرایا جاتا ہے, بم دھماکے کر کے اڑایا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے اس سلسلے کو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فکری وہ ہے, غربت
ہے,
فکری ناداری ہے کہ اس شخص کی فکر ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی کہ یہ درک کر سکے اور سمجھ سکے کہ علم کے ذریعہ انسان کو ارتقاء ملتا ہے, علم کے ذریعہ انسان کمال کی منازل کو طے کر سکتا ہے. اور جس معاشرے میں زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعہ صرف اس کی ایک مادی, تو یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی بہت کم ہے کہ مادی وسائل فراہم کیے جائیں, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے میں لوگ اس طرف متوجہ ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, پابندی کر رہے ہیں, تو وہ ان کی فکر بھی اسی حد تک ہے کہ معاشرے سے اس جو لوگ فقر و فلاکت کا شکار ہیں ان کی مادی ضروریات کو فراہم کیا جائے. یہ آپ نے فراہم کر دی, سو کر دی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ معاشرے کو ہم اس قابل بنائیں کہ وہ خود سمجھ سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے.
بالکل.
اس کی فکری اصلاح ہو, اس کی ذہنی اصلاح ہو, اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آئے, اور وہ بھی زکوٰۃ کے ذریعہ کی جا سکتی ہے.
اور یہی بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ اپنی
معاشرے میں اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو معاشرے میں تبدیلی صرف ان مادی وسائل کو فراہم کر کے نہیں آتی. اگر معاشرے میں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو معاشرے میں زکوٰۃ کے ذریعہ یوں تبدیلی آئے گی کہ ایسے آپ ادارے قائم کریں, ایسے علمی ادارے قائم کریں جس میں جس سے علم عام.
بالکل.
ایسے رفاعی ادارے آپ قائم کریں جس سے ایک بیماریاں جو آج کل لاحق ہیں, مہلک قسم کی بیماریاں, موذی قسم کی بیماریاں لوگوں کو لاحق ہیں اور لا علاج ہو کے, اسی کے مقابلے میں دیکھیں ایک مرفع آدمی ہے, وہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے علاج کرنا, لیکن ایک غریب آدمی کے لیے یہ بنیادی سہولیات بھی نہیں. پھر میں کہوں گا یہ مادی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے, ضروری ہے, لیکن معاشرے کی فکری اصلاح کے لیے علمی ادارے قائم ہوں اور زکوٰۃ کے ذریعہ ہوں. اور بہت سارے ہمارے جو علماء کرام ہیں, علماء اسلام ہیں, ان کا تعلق اہل سنت سے ہو یا شیعہ مکتب فکر سے ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. اور بلکہ زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ ہے کہ آپ رفاع عامہ کے کام کریں, رفاع عامہ میں یہ چیز بھی آتی ہے.
بہت بہت شکریہ جابر صاحب, اگر اجازت ہے وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام, بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کے ساتھ کہ زکوٰۃ کا ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں کیا اثر ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر خدمت.
خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے, یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روک دیں.
ناظرین کرام, پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, یہاں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, یہاں پہ ایک اور سوال, یہ تو آپ نے غریبی کی طرف اشارہ کیا جی. کہ انسان مادی حوالے سے بھی اور شعور اور فکری حوالے سے بھی غریب ہو سکتا ہے, تو زکوٰۃ ایک اہم وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس غریبی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن غریبی کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں سماج میں جو پائے جاتے ہیں, ان کی طرف بھی آپ اشارہ کیجیے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کو ہم حل کر سکتے ہیں.
جی دیکھیے, غربت ایک ایسا مسئلہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے, ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
بالکل.
اور انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے, متوجہ ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور بھی بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں، ایسے مختلف طبقے موجود ہیں معاشرے کے جو انتہائی کٹھن قسم کی مشکلات کا شکار ہیں۔ زکوٰۃ کا سسٹم اگر کسی معاشرے میں رائج ہو جائے تو ان کی بھی داد رسی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے مثال کے طور پر ایک تو میں نے غربت کا ذکر کیا، یا مختلف امراض میں مبتلا لوگوں کا ذکر کیا۔ دیکھیے، امراض میں مبتلا لوگوں کی اگر آپ ایک جائزہ لیجیے آج کے معاشرے میں، اور بالخصوص مسلمان معاشرے میں، تو آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں ایسے ایسے امراض میں لوگ مبتلا ہیں، اور ادھر سے ان کے ہاتھ میں اتنی رقم نہیں ہے اور اتنی سہولیات فراہم نہیں ہیں کہ وہ جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ابتدائی طبی امداد وہ حاصل کر پائیں، جبکہ ضرورت ان کو یہ ہے کہ ان کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے اور ان کا اچھا علاج کیا جائے، لیکن وہ تو درکنار یہ اس ابتدائی سہولت سے ہی دور ہیں اور تو ہی دست ہیں۔ دوسرا معاشرے کا معلول طبقہ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں، اعضاء میں نقص پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، وہاں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، یہ جو اجتماعی حوادث رخ دیتے ہیں، حوادث پیش آتے ہیں، جیسے ایک جگہ خدا نہ خواستہ دھماکہ ہو گیا، یا فرض کیجیے زلزلہ آ گیا، یا اس طرح کی مختلف مشکلات، اس سے بہت سارے خاندان بے سرپرست ہو جاتے ہیں۔
صحیح، ان کا کوئی
سہارا نہیں، سرپرست۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس وقت تو کافی آج کل این جی اوز فعال ہیں، مختلف معاشروں میں آتے ہیں لوگ، ایک ابتدائی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، ابتدائی امداد بھی فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اب وہ چلے گئے، لیکن اس کی بے سر و سامانی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اگر کسی نے امداد دی ہے، ایک ابتدائی جو کھانے پینے خورد و نوش کی اشیاء تھیں وہ دیں، یا کسی نے کوئی ایک معدود پیمانے پر گھر بنا دیا، ایک جھونپڑی بنا دی جس میں وہ سر چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اس کی جو دوسری ضروریات ہیں اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہاں بھی ضرورت ہے، اصل یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہے، اور بالخصوص مسلمان معاشرے پر جو حاکم ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے مرحلے پر وہ افراد اور وہ گروہ جو معاشرے میں ایک بہرحال ان کا نفوذ ہے، ان کا اثر ہے، وہ دوسرے مرحلے پر ذمہ دار ہیں کہ وہ ان لوگوں کی، ان بے سرپرست افراد کی آ کر سرپرستی کریں اور ان کی داد رسی کریں۔
اصل تو یہ کہ ایک حکومت ہونی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہو۔
اسلامی حکومت کی تو ذمہ داری
ہے، بالکل،
اور اس کے لیے، اسی کے لیے یہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ ہے، اور اس کو بہتر سے بہتر حکومت بنا سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر نام کی اسلامی حکومتیں ہیں، یعنی
یا ہے ہی نہیں
یا نام کی اسلامی حکومتیں، وہاں پر دیکھیے بحثیت ایک انسان، اور دوسرے مرحلے پر بحثیت مسلمان، تیسرے مرحلے پر بحثیت مومن۔ ہماری کچھ شریعت نے ذمہ داریاں تعین کی ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے، انہی میں سے ایک زکوٰۃ ہے، اس کو ہم نے ادا تو کرنا ہے، لیکن اس کا درست جو مصرف ہے وہ کہاں پر ہے، اس کو تلاش کر کے وہاں مصرف کیا جائے، ان میں سے ایک یہ۔ یا ایسے افراد ہیں کہ گھر ان کے پاس نہیں ہے، ان کو گھر بنا کے دینے کی ضرورت ہے، یہ زکوٰۃ کا ایک اور سماجی مصرف ہے، معاشرہ اس سے سمجھ سکتا ہے۔ یا آپ دیکھیے کہ ابن سبیل کا جو ایک کنسیپٹ ہے، قرآن نے متعارف اسے کروایا، احادیث نے بہت زیادہ تاکید کی، اور بالخصوص قرآن نے جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں بیان کیا کہ ایک شخص مسافر ہے، سفر پر گیا، آج کل بھی بہت سارے لوگوں کے مشکل درپیش آتی ہے، مسافرت پہ گیا، جتنی رقم تھی پاس چوری ہو گئی، کوئی مشکل پیش آئی، نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ ایک آبرو مند شخص ہے، ایک عزت دار آدمی ہے، گدائی تو نہیں کر سکتا، مانگ تو نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ اس کے لیے بھی اسی زکوٰۃ میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے اس کی داد رسی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کس جگہ یہ قابل عمل ہے، کہاں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. ہماری اس گفتگو کا فائدہ یہ ہو کہ ہمارے ناظرین ان جو درد ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، کہ اگر کوئی ایسا شخص انہیں کسی سفر میں، مسافرت میں اس طرح کا ملتا ہے تو اس کو مشکوک نگاہوں سے نہ دیکھا جائے. ہر شخص اس طرح کا نہیں ہے کہ کاروباری ہو اور اس کا گدائی کرنا اور مانگنا کاروبار، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. بعض لوگ عزت اور آبرو کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی داد رسی کی ضرورت ہے. یہ ایک اور مصرف ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کی داد رسی کی جائے. اور دیکھیے، جب تک یہ مالی جو مصادر ہیں یہ فراہم نہیں ہوں گے تو کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا.
بالکل.
دیکھیے، جو پیسہ ہے، جو ثروت ہے، یہ ہر مشکل کا تو حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی مشکلات ہیں.
بالکل.
جو بہت سارے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ
بھی ہے لیکن,
لیکن وہ مشکلات قابل حل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہر مشکل کا تو یہ حل نہیں.
بالکل، لاعلاج بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے افراد.
بہت سارے افراد کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز صرف کھا سکتے ہیں، باقی کوئی چیز کھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پیسہ ہے لیکن کھانے کی قدرت سلب ہو گئی. ٹھیک، لہٰذا میں یوں کہوں گا کہ پیسہ ہونا یا وسائل کا فراہم ہونا یہ ہر مشکل کا تو حل نہیں ہے، یہ تو مسلم بات ہے، لیکن بہت ساری مشکلات کا حل ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے معاشرے میں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے حالات ٹھیک ہیں، وہ بہت سارے ان کے مسائل درست ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ مختلف قسم کے، یہاں یعنی ایک لسٹ پیش کی جا سکتی ہے کہ جن وہ مسائل کا شکار ہیں. ان میں سے کچھ کا اس دن میں نے ذکر کیا تھا، آج پھر ایک دفعہ اس کی تکرار کر دیتا ہوں، اس کو دہرا دیتا ہوں کہ معاشرے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم سب واقعی مومن بنیں اور حقیقی مومن بنیں، تو پھر ہمیں اس معاشرے کی جو پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو درک کرنا ہوگا. پہلی بات یہ، دیکھیں جب تک آپ درد کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں تو اس درد کے علاج کے پیچھے قطر نہیں جائیں گے. پہلی بات توجہ کی. دوسرے مرحلے میں جب آپ نے توجہ کر دی تو پھر سوئزن نہیں کرنا چاہیے ہر کسی کے بارے میں. اچھا گمان رکھیے کہ واقعاً شاید یہ مستحق ہو، کبھی اس نظر سے بھی کسی کو دیکھ لیا جائے. ہمارے معاشرے میں آج یہ مشکل ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہے تو ہم کہتے ہیں نا، اس کی مشکل حقیقی نہیں ہے، اس نے ایک یہ روپ دھارا ہوا ہے پیسے کمانے کے،
بدگمانی
کا شکار ہے. یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. بس مشکل کے ادراک کے بعد اس مشکل کے حل کے لیے جہاں اور بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ زکات کا ہے کہ زکات دے کر ہم ایسی معاشرتی مشکلات کو بھی حل کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ جابر صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی. انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس پہ عمل پیرا ہوں گے. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے، بہت ہی اہم اور مفید گفتگو رہی آج عالجنا مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ کے ساتھ، کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے ایک اہم وسیلہ جو ہے زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فریضے ادا کرنے کی اور جو احکام الہی ہے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.